الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج کی جو آیات ہیں ان کے تعلق سورہ کے نام کے ساتھ ہے. سورہ کا نام کیا؟ سورہ بقرہ. اس کا نام کیوں ہے سورہ بقرہ؟ وہ چیز آج کی کلاس کے اندر کور ہو جائے گی. پچھلی کلاس کے اندر سبت والا واقعہ لاسٹ تھا جو ہم نے کور کیا تھا. وَإِذْ اور جب کالا کہا موسیٰ نے لِقَوْمِ ہی اپنی قوم سے اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ یَأْمُرُکُمْ تمہیں حکم دیتا ہے اَن تَذْبَحُوا بَقَرَا کہ تم ذبح کرو گائے کو. یہ کیوں واقعہ آیا تھا؟ اس کا ذکر انہی آیات کے اندر جو آج ہم پڑھیں گے آگے جا کے کمپلیٹ ہو جائے گا کہ اس کا کیوں حکم کیوں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کو میں آگے جا کے ڈیٹیل میں بتاؤں گا بعد میں. لیکن ایک شخص تھا جو قتل ہو گیا تھا اور اس کی بات نہیں سمجھ لگ رہی تھی کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے. تو قوم کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اس کیس کو ڈال رہے تھے کہ کس نے کیا ہے, اس نے کیا ہوگا قتل, اس نے کیا ہوگا, آپس میں سارٹ آؤٹ کر رہے تھے. تو انہیں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے, یہ کیس ہم ان کے پاس لے کے جاتے ہیں, وہ ہمیں بتا دیں گے کہ کس نے قتل کیا تھا. ایسے ہوا, وہ لوگ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس, پہنچے کہ یہ ہمارے پاس یہ نہیں سمجھ لگ رہی کہ اس بندے کو کس نے قتل کیا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ رسول کے پاس گئے ہیں تو رسول نے جو اللہ تعالیٰ نے ڈیوائن علم ان کو دیا ہوا ہے, جو وحی کے ذریعے ان کو ہدایت پہنچی ہوئی ہے, وہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی وے آؤٹ بتائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. یہ اس کا پس منظر ہے. اور یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ یقیناً تمہیں اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو, یہ بات میں نے بتائی تھی کہ تقریباً جتنے بھی مشرک مذاہب موجود تھے دنیا کے اندر, پرانے مذاہب جتنے بھی ہیں, ان سب کے اندر کہیں نہ کہیں فار سم ریزن گائے کا ذکر آتا ہے. ہندوؤں کے ہاں بھی, بہت پرانا مذہب ہے یہ, ہندوؤں کے ہاں بھی آتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اولڈ ریلیجنز اگر آپ دیکھیں تو جو کیو کے اندر بھی ڈرائنگز بنی ہوتی ہیں ان کے اندر بھی گائے کا ذکر آتا ہے. جوئش بلیک میجک کبالا, اس کے اندر بھی گائے کی شکلیں ہیں. ایجپشنز جو ڈرائنگز ہوتی ہیں ایجپشن ٹیمپلس کے اندر جو بنی ہوتی ہیں ان کے اندر بھی گائے کی شکلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں. اس طرح کی بھی تصویریں ملتی ہیں کہ گائے جو ہے وہ ملک کیا جا رہا ہے گائے کو. پھر فار سم ریزن جو آپ دیکھیں کہ اسٹاک ایکسچینج ہوتی ہے, جو اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو منافع کا جو سمبل ہے, جو پروفٹ کا سمبل ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی تو یہی ہوتا ہے, بل گائے ہی ہوتی ہے. وہ بھی کیوں ہے یہ اس طرح سمبل کیوں بنا ہوا یہ؟ تو یہ پرانے تصورات اور پرانے عقیدے ہیں وہ چلے آ رہے ہیں. یہ لگتا ہے کوئی ایسی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک زمانے کے اندر شیطان نے پورے دور کے لوگوں کو ایک ہی کامن گمراہی کی طرف لگایا تھا. بنی اسرائیل کیونکہ مصریوں کی غلام رہی تھی, قبطی قوم کی غلام تھی, اس لیے ان کے اندر بھی وہی تصورات جو تھے وہ ان کی ہڈیوں کے اندر گھسے ہوئے تھے. آلدو یہ توحید پرست قوم تھی, لیکن کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے, یہ توحید پرست تھے یہ, لیکن اس کے باوجود, توحید پرست ہونے کے باوجود غلط تصورات, غلط عقیدے ان کے اندر گھسے ہوئے تھے. جس طرح ہم لوگ اور ایک اللہ کو ماننے والی قوم ہے, لیکن آپ راستے میں جا رہے ہوں گے کالی بلی آتی ہے تو آپ کا سارا عقیدہ گھوم پھر گیا. آپ کا کالی بلی نظر آ گئی, لگتا ہے کہ کام خراب ہونے والا ہے. شیشہ ٹوٹا ہوا نظر آ گیا, اس کا کوئی مطلب ہے؟ اس کا آج میری قسمت کا ستارہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ آج تو تمہاری ستیاناش ہو کے رہ جانا تمہارے ساتھ, تو بس آج ہم کوئی کام نہیں کریں گے. تو یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا؟ یہ بھی تو ہمارا کمزور عقیدہ ہی ہے. یہ سب کچھ کیا ہے ہمارا؟ کمزور تصورات ہیں ہمارے. یہ ہم نے کہاں سے لیے ہیں؟ ہمیں اسلام نے تو نہیں سکھایا تصورات, ہم نے کہاں سے سیکھے ہیں؟ ہم نے یہ ساری باتیں سیکھی ہیں ہندو قوم کے ساتھ جو ہم اتنے سالوں سے رہتے آ رہے ہیں, یہ ہم نے ان سے بات سیکھی تھی. وہ لوگ جو عرب سے آئے تھے جن کا تعلق اس سے ہے, نسل کے اعتبار سے وہ یہاں کے نہیں ہیں, لیکن انہوں نے بھی چیزیں اڈاپٹ کر لیں. جو لوگ یہیں کے تھے ریورٹ ہو گئے تھے, اسلام قبول کر لیا تھا, لیکن ان لوگوں کے اندر بھی یہ چیزیں اتنی مقدار میں موجود ہیں. یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ یہ چیزیں ہم لوگوں نے لی ہیں, انہیریٹ کی ہیں ہندوازم سے, اور جو اور بے شمار مذاہب یہاں پہ موجود ہویا کرتے تھے ہم نے یہ سب چیزیں ان سے لی ہوئی ہیں. حالانکہ آپ نے کوئی ہندو دیکھا ہے کوئی اپنی زندگی میں؟ کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہوگی کسی ہندو کے ساتھ. یہ سب بعد میں پیدا ہوئے ہیں پاکستان کے, تو وہ تو کب کے وہ سیپریٹ ہو چکے تھے, وہ جا چکے تھے یہ شہر یہ جگہیں چھوڑ کے, لیکن پھر بھی نسل در نسل ہمارے اندر یہ چیز چلی آ رہی ہے. تو یہی تصورات اسی قسم کے ضعف ایمان والی باتیں ان کے اندر بھی موجود تھیں جو انہوں نے مصریوں سے لی تھیں. اور اس کے اندر تھا گائے کا تقدس تھا. وہ لوگ جو شرک میں مبتلا ہوئے تھے وہ 70,000 ان کا معاملہ علیحدہ تھا, ان کو تو کاٹ کے علیحدہ کر دیا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے درمیان, ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر, ان لوگوں کے قلعے کے اندر یہ چیزیں بیٹھی ہوئی تھیں. زبان سے کبھی نہیں کہیں گے لیکن یہ چیزیں بیٹھی ہوئی تھیں, یہ غلط تصورات بیٹھے ہوئے تھے. تو گائے کا تقدس تھا. اب مسئلہ یہ لے کے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ ہم لوگوں سے بندہ قتل ہو گیا یا کوئی بندہ, بس بندے کی لاش ملی ہے, اس کے ساتھ کیا کریں. عامیل نام اس کا آتا ہے روایات کے اندر, عامیل شخص تھا جس کی لاش ملی تھی اور قتل کیا ہوا تھا اسے. تو بتائیں کس نے کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تمہیں گائے کو ذبح کرو. کالو ان سب نے کہا اتتخذونا ہزوا, کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو, تمہارے ساتھ مذاق کر رہے ہو, ہم تم سے کیا مانگ رہے ہیں, ہم تم سے کہہ کہہ رہے ہیں, تم ہم سے کیا بات کر رہے ہو, کیا مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ. کالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی, ان اکونا, کہ میں ہو جاؤں, من الجاہلین, جاہلوں میں سے. ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دین کی باتوں میں, شریعت کی باتوں میں الٹی سیدھی بات کرنا, مذاق کرنا, یہ جاہلوں والی حرکت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کوئی ایسی جاہلوں والی بات کروں. دین کے احکامات, شریعت کے احکامات, اس کے اندر ہنسی مذاق یا کوئی چیز اس کو لائٹلی لینا, یہ جاہلوں والی حرکت ہے. یہ جاہل کس سینس میں ہوگا, بے وقوف, کہ وہ بے وقوف انسان ہے جو دین کے معاملات کے اندر مذاق کرے گا. اچھا, جب موسیٰ علیہ السلام اس بات پہ فرم ہو گئے, ہونا یہ چاہیے تھا کہ بس گائے کو ذبح کر دیتے, گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, بس ذبح کر دو. اب یہ نہیں کرنا چاہتے تھے ذبح. ان کے ذہنوں کے اندر, ان کے اندر تو وہ تقدس موجود تھا اس چیز کا, اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن زبان سے کہنا بھی کچھ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا, کہہ دیا کالو, انہوں نے کہا قالوا لنا, آپ پکارے ہیں اللہ کو ہمارے لیے, یبین لنا, کہ وہ ہمارے اوپر واضح کر دے, بیان کریں ہمارے لیے, ما ہیا, کہ وہ کیسی ہو, وہ گائے کیسی ہو, ذرا بتائیں, اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتائیں ہمیں. یہ انہوں نے اصل میں اوائڈ کرنا تھا, ایک دین کے احکام کو انہوں نے اوائڈ کرنا تھا. تو انہوں نے اوائڈ کرنے کے لیے کیا کہہ دیا کہ چلو تھوڑا ڈیلے کروا دیں, سوال پوچھ لیتے ہیں. اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیا کالا, کہا انہو, بے شک اللہ جو ہے, یقول, وہ کہتا ہے, انہا, کہ وہ گائے ہو, بکرتن, لا فارضن, نہ تو وہ بہت بڑی عمر کی ہو, ولا بکرن, نہ ہی کوئی کم عمر کی ہو, اوان ان بین ذالک, بلکہ ان دونوں کے درمیان میں ہو. جو گائے زیادہ تقدس مانی جاتی تھی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے, وہ کیا ہوتی تھی, نہ تو بوڑھی ہو بالکل ہی جو کسی کام کی نہیں رہی, نہ بالکل بچہ اس سینس کے اندر, بلکہ ایک مڈل ایج کی گائے. جو تقدس ان کے ذہنوں میں تھا, اللہ تعالیٰ ان کو اس طرف نیرو کر کے لے کے جا رہے تھے. یہ کوشش کیا کر رہے تھے, سوالات کر کے, ہیلے بہانے کر کے اوائڈ کریں, جان چھوٹ جائے ہمیں, ہمیں کرنا ہی نہ پڑے یہ کام. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو, جو پہلے جنیرک ایک حکم تھا اللہ تعالیٰ کا, یہ گائے ذبح کر دو, وہ کوئی بھی گائے ہو سکتی تھی, لیکن یہ جب سوالات کر رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیرو کرتے ہوئے ان کی اسی مقدس ذہنوں میں, جو ان کا مقدس جو امیج تھا, اسی گائے کی طرف لے کے جا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہ تو وہ بوڑھی ہو, نہ بالکل ہی بچہ ہو, بلکہ ان دونوں کے درمیان میں ہو. فف الو ما تو مرون, تو بس جو تمہیں کہا جا رہا ہے کر دو, گزرو, اب کرو, ذبح کرو اسے, ڈیلے مت کرو اسے فردر. اب یہ ظاہری بات ہے, سارا واقعہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ سب کھڑے ہوئے تھے اور آمنے سامنے بات ہو رہی ہے, بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا, وہی کہی, پھر وہ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے قوم کو بتایا, پھر قوم گئی ہیلے بہانے کر کے, کچھ دن, کچھ وقت گزار کے دوبارہ آ گئی کہ جی ہمیں تو گائے کا سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم کیا کریں, تو آپ بتائیں. پھر موسیٰ علیہ السلام دوبارہ وہی کا انتظار کرتے تھے, پھر وہی آتی تھی. تو اس طرح یہ کافی ایک لانگ پروسیجر سے بنا ہوا تھا. فف الو ما تو, بس اب جو تمہیں کہا جا رہا ہے کر گزرو اسے. انہوں نے کہہ دیا کالو دولنا ربا کا یوبئی یہ لنا, کہ اب جائیں, اب سے ذرا پوچھ کیا تھا کہ ہمیں وہ بتائے کہ وہ کیسی ہو, ہمارے لیے بیان کرے, ما لو نہا, اس کا رنگ کیسا ہو, کوئی گائے کا کلر کے بارے میں ہمیں بتا دیں کیسا کلر ہو, ہمیں کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کہ جوان اور بوڑھی کے بیچ میں تو بے شمار گائے ہیں. اب یہ سب کچھ اس لیے نہیں کہ وہ بڑی کوئی بہت معصوم تھے, وہ زیادہ کننگ بننے کی کوشش کر رہے تھے, زیادہ مکاری کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کوئی ہم اوائڈ ہو جائے سلسلہ, ڈیلے ہو, اوائڈ ہو, ہمیں کرنا نہ پڑے. کالا ان نہ ہو یقول, ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ان نہا, بے شک وہ بکر اتون, گائے ہو, صفرا اون زرد رنگ کی ہو، فاقے ان صحیح شوخ زرد رنگ کی ہو، صفرا الفاقے ان زرد رنگ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا اردو کے اندر کالا لفظ ہوتا ہے، کالے کا کیا مطلب؟ بلیک ہی ہوتا ہے نا، لیکن ایک لفظ میں بولتے ہیں کالا اور سیاہ. سیاہ کیا ہوتا ہے؟ سیاہ بھی کالا ہی ہوتا ہے. کس لیے استعمال کرتے ہیں کالا سیاہ ہم لوگ؟ دونوں کا مطلب کیا ہے؟ کالا ہی مطلب ہے دونوں کا، لیکن ہم کہتے ہیں کالا سیاہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ امفیسس دے رہے ہیں اس میں، کوئی اور جھلک ہو ہی نہ دوسرے رنگ کی، کوئی لائٹنس کہیں بھی نہ ہو، فل ایک ہی رنگ ہو اور صحیح تیز ہو. تو اسی طرح یہاں پہ زرد رنگ کے لیے، لیکن شوخ صحیح بھرا ہوا زرد رنگ ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی فیڈنس نہ ہو، کوئی اور رنگ شامل نہ ہو. تسرو الناظرین، وہ صحیح خوش کر دے، اس سے صحیح مسرت پہنچے، خوش ہو جائیں دیکھنے والے، جو دیکھے اس کی نظروں میں وہ رنگ بیٹھ جائے، اس کو اتنا خوبصورت رنگ لگے. وہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ اسی جو مقدس امیج تھا، یہ اسی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. پریزنٹیشن کے دوران میں نے آپ کو وہ دکھایا تھا، گولڈن کاف کی ایک امیج تھا، اس رنگ سے ریلیٹڈ ریئل لائف کے اندر، جو زرد رنگ بلکہ زیادہ اورنج کی طرف، آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کی گائے ہوتی ہیں، صحیح تیز رنگ کا جو اورنج کلر ہوتا ہے جس کا، اس طرح کی گائے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرف لے کے جا رہے تھے کہ جو مقدس ان کے درمیان میں، جن کے ذہنوں میں مقدس امیج تھا، وہی چیز میں کارنر کروں ان کو، ان کی طرف، اس کی طرف. کالو، کہا انہوں نے، اب دوبارہ گئے، دوبارہہ پھر گھوم پھر کے آ گئے، اور کیا کہا؟ کالو تو اللہ ربا کا یوبینا ما ہیا، کہ موسیٰ تعالیٰ دوبارہ پکارے اپنے رب کو کہ وہ ہمارے اوپر واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہو، ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کس طرح کی گائے ہو. ان نل بکارا تن تشابہ علینا، ایسی تو ہمیں کافی زیادہ گائے سمجھ لگ رہی ہیں، یہ تو ایک گائے نہیں کلیئر ہو رہی ہمیں، تو ایسی تو کافی گائے ہیں، تو ذرا کوئی ہمیں کلیئر کر دے کہ کیا چیز تھی وہ. جیسے ہوتا نا چور کی داری میں تنکا والا صاحب، خود اپنے اندر چور تھا، تو کلیریفائی بھی آگے فردر کر رہے ہیں، وانا ان شاء اللہ لمہتدون، اور اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً ہمیں سمجھ لگ جائے گی کون سی گائے، وہ ہم ہدایت پا جائیں گے، ہمیں پلے پڑ جائے گا. تو بس آپ کریں، جیسے ہم لوگوں نے جب کوئی ٹال مٹول کرنی ہے تو ہم ان شاء اللہ بولتے ہیں، جب ہمیں ٹال مٹول کرنی ہوتی ہے ہم کیا کہیلا بانا مارتے ہیں، یہ ہو جائے گا کام، جی ان شاء اللہ ہو جائے گا. جس چیز کے اوپر ہم لوگوں نے گارنٹی کرنی ہوتی ہے وہاں تو ہم بڑی قسمیں کھا لیتے ہیں، اور جب ہم نے ٹال مٹول کرنی ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا بڑا جھوٹ مار کے کہہ دیتے ہیں یہ جی ان شاء اللہ ہو جائے گا. تو یہ چیز ہمارے درمیان ایک مذاق بنی ہوئی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان شاء اللہ، ہمیں صحیح صحیح بات بتاؤ. دین کی باتوں میں مذاق کرنا جاہلیت ہے. یہ کہنا کہ میں یہاں یہ کام کر دوں گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا یہ کام، اور کوئی کرنا نہیں تھا اپنے کام، یہ دین کی باتوں کو مذاق کے طور پہ لینا، یہ جاہلوں والی حرکت ہے، یہ جس سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی تھی، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول. تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے، ہمیں سمجھ لگ جائے گی. اچھا، اب اس کے اوپر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا، کالا انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ انہا بکرۃ لا ذلول تثیر الارض، جو گائے ہے نہ تو وہ لگی ہوئی ہو کھیتی باڑی کے اندر، کھیتوں کو وہ نرم کرنے میں لگی ہو، اس کام میں نہ لگایا اسے. ولا تسکل ہرس، یہ تسکل جو ہے یہ وہی لفظ ہے جو ابھی کچھ آیات پہلے گزرا تھا، وہ اس تس کا موسیٰ، جب موسیٰ نے طلب کیا اپنے قوم کے لیے پانی، تو پانی نکالنا، پانی مانگنے سے ریلیٹڈ ہے، وہی لفظ ہے تسکل ہرس، نہ تو وہ کھیتوں کو پانی لگاتی ہو، نہ تو کھیتوں کو نرم کرنے میں، اس ہل چلانے میں لگی ہو، اور نہ ہی کھیتوں میں پانی لگانے کے لیے، وہ جو بیل سے پانی لگا رہے ہوتے ہیں، گائے کو لگایا ہوتا ہے، اس طرح کے کسی کام پہ نہ لگی ہوئی ہو. جو مقدس گائے ہوتی تھی اس کو اس طرح کے کاموں میں نہیں استعمال کیا جاتا تھا. اگزامپل کے لیے کوٹ کر رہا ہوں میں صرف، جو اہل تشیع ہوتے ہیں، یہ جو محرم کے لیے اپنے گھوڑے کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، اس گھوڑے کو کبھی ٹانگے پہ لگاتے ہوں گے؟ یہ ٹانگے پہ تو نہیں لگاتے ہوں گے نا، اس گھوڑے کو وہ کبھی یہ سامان کے لیے اور ان کاموں میں لگاتے ہوں گے؟ کبھی پولو میں تو استعمال نہیں کرتے ہوں گے نا، پولو جو گیم اسپورٹس ہوتی ہے اس میں تو نہیں کرتے ہوں گے، یہ مقدس انہوں نے گھوڑا بنایا ہوا ہے. تو اسی طرح جو گائے مقدس تھی وہ کسی کام میں نہیں لگایا ہوتا تھا، اس کو صرف پالا جاتا تھا، پوسا جاتا تھا اسے. جس طرح یہ گھوڑے جو ہوتے ہیں، صحیح خوبصورت گھوڑے ہوتے ہیں، پلے ہوئے لمبے قد کے، صحیح ہیلدی گھوڑے بناتے ہیں، یہ اسے پورے سال کھلاتے رہتے ہیں اسے. تو اس طرح جو مقدس گائے ہوتی تھی ان کو اس طرح کیا کرتے تھے کہ بس ان کو کھلاتے رہتے تھے اور ان کو خوب تگڑا بنا کے رکھتے تھے. یہ ریلیجیس سمبل ہے ہمارے لیے، بس یہ مسلمتن، صحیح سلامت مسلم ہو، لا سیاتا فیہا، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اور سیکنڈ چیز نہ ہو، کوئی رنگ اس کا خراب نہ ہو، اس کے اندر کوئی ہیلتھ کے اندر کوئی ایشو نہ ہو، بالکل پرفیکٹ، سب سے جو بیسٹ ہے وہ ہونی چاہیے. اب جب وہ بالکل ہی پھنس گئے اور وہی چیز بن گئی جو ان کے ہاں ہر لحاظ سے مقدس تھی، تو انہوں نے کیا کہہ دیا؟ کالو الان جیتا بالحق. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب آپ نے جو ہے ہمارے اوپر بات صحیح طرح واضح کر دی, اب کلیئر ہو گئی, اب اور کیا کہیں, وہ پھنس گئے ہیں, کچھ بچا ہی نہیں ان کے لیے. کیونکہ میں یہ مسلسل بائبل کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتا رہتا ہوں, اس یہ والا واقعہ جو ہے یہ بائبل کی بک آف نمبرز کے اندر مینشن ہویا ہوا ہے, چیپٹر 19 کے اندر وہ پورا واقعہ اس طرح کا موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فذبحوها, تو بس انہوں نے ذبح کر دیا اس گائے کو, وما کادوا یفعلون, اور در حقیقت وہ کرنے والے نہیں تھے, ایسے پھنس گئے تھے, مجبور ہو گئے تھے, آپ کو ان کے پاس چارہ بچا ہی نہیں تھا. تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بھی مینشن ہویا ہوا ہے کہ ایڈیشنل ان کے اوپر ڈیفیکلٹی یہ آ گئی تھی کہ یہ جو گائے جب انہوں نے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا, یہ ایک ایسے بندے کے پاس تھی, اور اس بندے کو جب پتہ لگ گیا کہ انہوں نے ابھی عمل کرنا ہے, تو اس نے ان سے اس گائے کی ویٹیج کے حساب سے سونا طلب کر لیا کہ مجھے اتنا سونا دو گیا تو یہ قیمت ہوگی. تو تفسیر ابن کثیر میں اس کی بھی ڈیٹیل موجود ہے. ایڈیشنل ڈیفیکلٹی کیا پڑ گئی ان کے اوپر کہ ان کو اتنی بھاری رقم دے گیا, وہ گائے بھی لینی پڑی تھی. تقدس والی گائے بھی آ گئی, ان کا جو اپنا تقدس تھا اس کو بھی روندا گیا کہ اس کو ذبح کرنا پڑ رہا ہے انہیں, اور ساتھ قیمت بھی اتنی بھاری ادا کرنی پڑ گئی ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح طرح سے پھنسا دیا اسے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہرگز وہ اس طرح کرنے والے نہیں تھے, وہ انہوں نے تو ہر لحاظ سے اوائڈ کرنا تھا, لیکن یہ بس اللہ تعالیٰ نے, جس طرح وہ قرآن کے اندر جو آتا ہے بمکر و مکر اللہ, یہ جو ہے یہ ایک چال چلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, لیکن ایک چال ہے جو اللہ چل رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ, واللہ خیر الماکرین. اور بالآخر ہونا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی جو چال ہے وہی حاوی آ جائے گی, اللہ تعالیٰ بیسٹ پلاننگ کرنے والے ہیں. تو یہ ایک چال چل رہے تھے, ایک فیل کر رہے تھے کہ ہم اوائڈ کریں, جان چھوٹے ہماری وہ, لیکن ایک پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر, ان کی ہر ڈرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک چال چل رہا تھا کہ ان کو پھنساتا جا رہا تھا اس مشکل سچویشن کے اندر جس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو خود ڈال دیا تھا. دین کے احکامات آسان ہوتے ہیں. ایک واقعہ سورۃ النبی کا موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کی فرضیت کے حکم فرمایا, آپ صاحب نے سنا ہوگا, بہت مشہور واقعہ یہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب کے اوپر حج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا, بس حج فرض ہو گیا. تو ایک شخص نے, ساری باتیں ایکچولی صحابی تھے, ایک شخص نے ایک طرف سے پوچھا اے اللہ کے رسول, یہ فرمایا کہ ہر سال ہم نے حج کر رہے ہیں, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوائڈ کیا سوال کو, اس کا جواب دینا اوائڈ کیا اور منہ دوسری طرف کر لیا. وہ شخص وہاں سے گھومتا وہ اس طرف آ کے کھڑا ہو گیا اور آگے پوچھا اے اللہ کے رسول, یہ فرمایا کہ کیا یہ ہم نے ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اوائڈ کیا اور منہ کسی اور طرف کر لیا. پھر اس طرف وہ بندہ آ گیا, یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید ان کو آواز نہیں آ رہی ہے, کیا چکر ہے. اس نے آگے پوچھا اے اللہ کے رسول, یہ فرمایا کہ کیا ہم نے ہر سال حج کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہہ دوں کہ ہاں تم نے کرنا ہے تو تمہیں واقعی کرنا پڑ جائے گا, قیامت تک کے لیے فرض ہو جائے گا, تم کیوں اپنے اوپر مشکل پیدا کر رہے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا حج کرنا ہے تو بس کرنا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ایک حج کر لو کافی انف ہے. کثرت سوال سے کیوں اپنے آپ کو ٹائٹ کرتے جا رہے ہو, اپنے آپ کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ امام مالک جو تھے یہ ان کا یہ عمل تھا, ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب ان سے سوال پوچھے جاتے تھے, کوئی بندہ آ کے سوال پوچھتا تھا یا ان کے اسٹوڈنٹس آ کے سوال پوچھتے تھے ان سے, تو وہ پہلے ہمیشہ پوچھتے تھے کہ جو مسئلہ بتا رہے ہو نا یہ کس کا مسئلہ ہے, کس کو یہ پرابلم فیس آئی ہے, پہلے اس کو کھلیل کے دیکھتے تھے کہ یہ کس بندے کو پرابلم فیس ہو رہی ہے. یہ جب پتہ لگتا تھا کہ کسی بندے کو ایکچولی پرابلم فیس نہیں ہو رہی, ایک فرضی سوال پوچھ رہے ہیں, تو وہ اس کے اوپر جواب نہیں دیتے تھے اور غصے ہو کے منع کرتے تھے کہ جب کوئی تمہیں یہاں پہ مسئلہ ہے ہی نہیں تو حلال اور حرام کی کیوں تم چیز جاننا چاہ رہے ہو, جب کوئی مسئلہ پیش ہی نہیں آیا. جب مسئلہ پیش آئے گا تب پوچھ لینا کہ تب کیا کرنا ہے ہم نے, جب مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی تو پھر کیا پوچھو, ہائپوتھیٹیکل کوئسچنز مت پوچھو. تو اسلام کے اندر جس چیز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح منع کیا تھا کہ جس چیز کے بارے میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں تو تم کیوں سوال پوچھ کے اپنے آپ کو مشکل کر رہے ہو. ایک ہوتے ہیں جینون سوال کا ہونا, جو جینون سوال ہیں وہ اسلام اپریشیٹ کرتا ہے. کچھ ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے کہ سوال برائے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, وہ ایکچولی سوال ہوگا نہیں, انہوں نے بس ویسے ہی ہوگا کہ ہم کچھ سوال پوچھ لیں, اس چیز کو پسند نہیں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ کہہ دیا, آگے جا کے آیت ہم پڑھ لیں گے والی, اس طرح سوال مت پوچھو. اور خاص طور پہ کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت سوال پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ جو بات نبی کہہ دیا کرتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات کہہ دیتے وہ پھر لاگو تھی ہمارے اوپر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی بھی ہر بات ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے. جو بات ایمبیگوس ہے, جو بات گول ہے, جو بات کلیئر نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کھلی چوائس اویلیبل ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کرنا نہیں تھا, وہ صرف گول مول بس کرنا چاہ رہے تھے, بس پھنس گئے تھے اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. اب اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ کہا کیوں اللہ تعالیٰ نے, یہ حکم دیا ہی کیوں گائے کو ذبح کرنے کا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ, اور جب قتل کر دیا تھا تم نے نفسن, اب اپنے میں سے ایک شخص کو, جب تم نے اپنے میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا, فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا, اور تم ایک دوسرے کے اوپر لاد رہے تھے, ایک دوسرے کے اوپر تم الزامات تراش رہے تھے. وہ کہتا نہیں اس نے نہیں اس نے قتل کیا ہوگا, اس نے الزام لگایا, اس نے نہیں اس نے قتل کر دیا ہوگا. تو ابھی تمہیں وہ سمجھ نہیں لگ رہی تھی اور تم ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر رہے تھے. واللہ مخرجون ما کنتم تکتمون, اور اللہ جو ہے وہ ظاہر کر دینا چاہتا تھا, اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا وہ اس چیز کو جو تم چھپا رہے تھے. ایگزیکٹلی تم میں سے کون تھا جو چھپا رہا تھا, حق بات کو چھپا رہا تھا اور کیا صحیح تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کرنا تھا. فقلنا, تو کہہ دیا ہم نے, اضربوہ ببعضہا, کہ اس کو ضرب لگاؤ, یہ جو بندہ مرا ہوا ہے اس کی جسم کو ضرب لگاؤ, اس گائے کو جو ذبح کیا تھا اس کے جسم کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. کذالک یحیی اللہ الموتی, اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے مرنے کے بعد. اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ بھی دکھا دیا کہ دیکھو یہ بندہ مر گیا تھا, ختم ہو گیا تھا, اب میں نے دوبارہ اس کو زندہ کر دیا, اور یہ بھی بتا دیا کہ اب تم آخرت میں کوئی گمان میں نہ رہنا, کوئی ڈاؤٹ نہ کرنا کہ آخرت میں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس طرح اٹھائیں گے زندہ کریں گے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, اور اسی طرح میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہوں تاکہ تم عقل سے کام لو. یہ نشانی اللہ تعالیٰ کی معجزہ, یہ سب کچھ میں تمہیں دکھا رہا ہوں تاکہ تم عقل سے کام لو. ایک اور بات مراد کیا ایسے کہ تم عقل سے کام لو, کہ میں نے تمہیں کر کے دکھا دیا, تمہیں میں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ وہی جو تم مقدس مائنڈ میں لے کے بیٹھے ہوئے تھے نا گائے کا, اس کو ذبح کر کے اس کا حصہ کر کے اس کا خون نکال کے بھی مارنے سے کوئی تم پہ آفت نہیں آئی. اگر یہ کوئی خدائی چیز ہوتی تو تمہارے پہ تو آفت آ جاتی. تو میں نے تمہیں دکھا بھی دیا, اپنی آیات اپنی نشانیاں کھول کے تمہیں دکھا دیا تاکہ تم عقل سے اب کام لو کہ دیکھو کہ ان چیزوں کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اگر کالی بلی کہیں جا رہی ہے تو کالی بلی کہیں جا رہی ہے, بس اتنی سی بات ہے, وہ بیچاری کالی ہے, اس نے کہیں تو جانا ہے نا, اس گلی سے جائے اس گلی سے جائے کہیں تو جانا ہے نا اس نے. شیشہ کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا انبریکبل چیز ہے, شیشہ شیشہ ٹوٹ سکتا ہے تو ٹوٹ گیا شیشہ, بس اس میں ایسی کیا بات ہے. یہ جتنے بھی ہمارے کیا بولتے ہیں چیزوں کو, سپرسٹیشنز کو کیا بولتے ہیں,
توہم
پرستی جو ہے, یہ سپرسٹیشنز جو ہیں یہ چیزیں مسلمانوں کو بالکل زیب نہیں دیتی, یہ اللہ کے اوپر ایمان کے مخالف چیزیں ہیں ساری کی ساری. برا گمان کرنا, برا زن کرنا, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے, حرام ہے. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گمان کرو تو یقین نہ کر لیا کرو, اس کے پیچھے نہ لگ جا کرو, مراد یہ ہے, اور جب تم حسد کرو تو ظلم نہ کیا کرو. اگر تمہارے ذہن کے اندر حسد کا سوال آئے تو بس چھوڑ دو, اب اس میں پیچھے نہ پڑ جاؤ, ظلم پہ مت اترو اس کے ساتھ. اور جب تم بدشگونی پکڑو تو اپنے کام کو جاری رکھو. کوئی بدشگونی پکڑ لی, بلی دیکھ لیا, روشیا ٹوٹا ہوا ہے, فلانی چیز ہو گئی, یا دودھ کا گلاس گر گیا, بلا بلا بلا, جو کچھ بھی ہے, جو کچھ بھی تمہیں دیکھ لیا, تو اپنے کام کو جاری رکھو اور اللہ پر بھروسہ رکھو. اور جب تم وزن کرو, یعنی کہ کوئی ناپ تول کر رہے ہو تو وزن کرو تو جھکتا دیا کرو, یعنی کہ اگر دکاندار ہے تو اضافی دے دیا کرو, یہ مراد ہے. اگر میں کسی کے ساتھ کر رہا ہوں تو سرپلس دے دیا کرو میں, یہ مراد ہے. تو رحم کا معاملہ کیا کرو, اتنا زیادہ دل پہ نہ کرو. تو اس کے اندر جو الفاظ بتانے تھے وہ یہی تھے آپ کو کہ گمان والی بات اور یہ کہ بدشگونی والی بات, کہ رسول وسلم نے اس کو منع کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح دکھاتا ہے, اپنی آیات کو واضح کر دیتا ہے کہ میری آیات سچی ہیں, یہ سارے عقیدے فضول کانسیپٹ جو تم لے کے بیٹھے ہو یہ باطل ہیں سارے کے سارے. ہوا یہ تھا, اس کی تفسیر کے اندر ڈیٹیل کیا ہے کہ عامل جو شخص تھا یہ بے اولاد تھا لیکن بے حد مالدار تھا. اس کے بھتیجوں میں سے کسی نے اس کو قتل کر دیا تھا مال کے لالچ میں, اور اس کی لاش کو اٹھا کے کسی اور کے گھر دروازے کے باہر پھینک دیا تھا. تو اس طرح جب صبح ہوئی تھی تو لوگوں کے درمیان میں یہ چیزیں پیدا ہو گئیں کہ کس نے قتل کیا, کیا ہوا, کوئی کس کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آیت کے اندر کہہ دیا کہ میں ظاہر کر دینے والا تھا جو تم لوگ چھپا رہے تھے, جو اصل بات تھی چھپائی. تو گائے کا اس حصہ مارا انہوں نے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ ہوا, کھڑا ہوا, اور اس نے اشارے سے بتا دیا کہ اس شخص نے مجھے قتل کیا تھا, اور اس کے بعد دوبارہ اس کے اوپر موت آ گئی, مر گیا وہ. یعنی کہ یہ نہیں کہ پھر دوبارہ زندہ رہا وہ شخص, پھر مر گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے موضاتی طور پہ اس کو دوبارہ زندہ کیا اپنے حکم سے, اس نے اشارہ کیا اس نے مجھے قتل کیا تھا, اور دوبارہ اس کو موت وارد ہو گئی. ایک تو کیس بھی سالو کروا لیا, اور اللہ تعالیٰ نے معجزات بھی دکھا دیا اور ان کے برے گمان برے جو تصورات ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے رد بھی کر دیا. اسی کے بارے میں ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ابو داؤد کی کتاب الدیات کے اندر حدیث ہے, لا یرث القاتل شیئا, جو قاتل ہے اس کو وراثت میں کچھ نہیں ملے گا. اسی قسم کے الفاظ ابن ماجہ کی بھی ابواب الدیات کے اندر حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, القاتل لا یرث, جو قاتل ہے وہ کبھی پھر وارث نہیں بن سکے گا اس کو. تو بھتیجے جو تھے اگر وہ شخص مر جاتا ان کو ویسی وراثت میں ملنا تھا کیونکہ وہ قتل کر بیٹھے, اب جو وراثت میں جو کچھ ملنا تھا یہ ان کو نہیں ملے گا, اب آگے دوسروں لوگوں کو تقسیم ہو جائے گا, یہ اس سے نکل جائیں گے. شریعت اسلام کا بھی یہ اصول ہے کہ ایک شخص نے اگر کسی کو قتل کر دیا اور اس کے قتل ہونے سے لازمی نہیں کہ والد ہو, کوئی بھی رشتہ دار ہو جس کے تھرو مجھے پھر وراثت میں ملنا تھا, تو وہ پھر حصہ نہیں ملنے والا. تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح معجزات نشانیاں سب کچھ ظاہر ہو گئے, سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے واضح کر دیا کہ میری کیا نشانیاں تھیں کیا تھیں. لیکن ان سب چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ثم قست قلوبهم, پھر اس کے بعد اے بنی اسرائیل تمہارے دل سخت پڑ گئے تھے. من بعد ذلک, اس واقعے کے بعد, اتنے بڑے واقعے کے بعد میں نے تمہارے آنکھوں کے سامنے تم لوگوں کو کیا کیا معجزہ دکھا دیا لیکن تمہارے دل سخت پڑ گئے, تم نے اسے ہدایت نہیں پکڑی, تم لوگوں نے اسے نصیحت نہیں پکڑی. فہیا کل حجارت, تو سخت بھی کس طرح ہو گئے, پتھروں کی طرح سخت ہو گئے. او اشد القسوہ, یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے, پتھروں کی طرح تمہارے دل سخت ہو گئے یا اس سے بھی سخت ہو گئے. اس واقعے کے بعد, اتنے بڑے واقعے کے بعد تم نے ہدایت نہیں پکڑی, تم نے اللہ تعالیٰ کے رجوع نہیں کیا, تم نے اس عقیدے کو چھوڑا نہیں جو تمہارے اندر گھس گیا تھا, تمہارے خون کے اندر گھس چکا تھا, تم نے ان چیزوں کو نہیں چھوڑا, تو تمہارے دل سخت پڑ گئے ان چیزوں سے. سختی میں پتھروں کی طرح سخت ہو گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لِمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, اور پتھروں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے پھٹ نکلتے ہیں انہار, چشمے پھٹ نکلتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَكُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور کچھ ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْهُ خَشْيَةُ اللَّهِ, اور ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خشیت سے. تین قسم کی اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں, پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے چشمے نکلتے ہیں, پتھروں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے, اور پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خشیت سے, اللہ تعالیٰ کے خوف سے. یہ بیسکلی تین کردار کا ذکر ہو رہا ہے. ایک اسٹرانگ فرم ہارڈ پرسنالٹی ہونا, سخت دل ہونا, ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر بہت سخت ہوتے ہیں, بہت سخت مزاج ہوتے ہیں وہ, لیکن وہ ان کے اندر سے پانی نکل رہا ہوتا ہے, نہریں نکل رہی ہوتی ہیں ان میں سے خیر نکل رہا ہوتا ہے کہنے کو ویسے وہ پتھر ہے. یہ کردار کس کا تھا؟ یہ کردار صحابہ کا تھا. کردار صحابہ دن کے وقت اگر جہاد کرتے تھے تو رات کو نمازوں کے دوران رویا کر رہے ہوتے تھے. آپ نے کتنے واقعات اس طرح کے سنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کسی نے کوئی بات بتائی اور اس طرح رو رہے تھے کہ ان کی داڑھی گیلی ہو گئی تھی. اتنی بڑی ایج کا بندہ, ہم لوگ کہیں گے کہ اسٹرینتھ آف کریکٹر یہ ہے کہ بندہ بہت زیادہ فرم ہو, بہادری اس میں ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کوئی کمزور دل کے تو نہیں تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کوئی ایسے تو نہیں تھے کہ ان کو کوئی ڈرپوک تھے, نعوذ باللہ. ایسے الفاظ کا استعمال بھی نہیں کرنے چاہیے, لیکن صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ نہ تو بزدل تھے, نہ کوئی کمزور دل تھے, نہ کوئی ڈرپوک تھے, ایسے تو کوئی بات نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ مردانگی کے خلاف ہے یا فلانی چیز ہے یا فلانا رونا شونا, جب کوئی واقعات ایسے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روتے تھے تو اس طرح روتے تھے کہ داڑھی گیلی ہو جائے کرتی. حضرت عمر, حضرت ابو بکر, حضرت علی, ان سب کا یہ معاملہ تھا کہ جب لڑتے تھے جنگ کے اندر, حضرت عمر کا کیا تھا کہ لوگ ان کے نام سے کانپا کرتے تھے کہ عمر کے آگے ہم کے اکاؤنٹیبل نہ ہو جائے ان کے دورے حکومت کے اندر. ان کا اتنے ٹیکا, اتنے خوف کافی ہوتا تھا کہ کوئی بندہ آ کے کوئی زیادتی نہ ہوئی ہو تو وہ آ کے کہ حضرت عمر کو اطلاع نہ دے دے, کسی نے ان کو پتہ لگ گیا تو وہ تو کسی کا لحاظ نہیں کریں گے. لیکن حضرت عمر ہی تھے جو کہ راتوں کو رویا کرتے تھے نمازوں کے اندر, کسی بندے کو دکھ میں دیکھتے تھے تو رو پڑتے تھے. تو اسٹرینتھ آف کریکٹر ہونا, اچھے مضبوط اخلاق کا ہونا, اچھے مضبوط کردار کا ہونا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ سنگ دل ہو. وہ اور چیز ہے, سنگ دلی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص نے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میرے لیے کچھ مجھے کچھ بتائیں، مفہوم بتا رہا ہوں، مجھے کچھ طریقہ بتائیں کہ میرا دل بہت سخت ہے، مجھ پہ رحم مجھے رحم نہیں آتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ یتیموں کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا کرو، یتیموں کے پاس جایا کرو، ٹائم گزارو، ان کے اوپر شفقت والا ہاتھ پھیرو، تمہارا دل نرم ہوگا. اسی ایک اپوزٹ بھی واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو بوسا دے رہے تھے، تو ایک شخص نے پوچھا کہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں تو کبھی اس طرح پیار نہیں کرتا جس طرح آپ ایک اجنبی کے بچے کو پیار کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے سخت کر دیا، جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے رحم نہیں ڈالا، میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں. پھر تو دل کی سختی کا اپوزٹ ہے رحم ہونا، دل کا نرم ہونا رحم ہونا، رحم دل ہونا. دوسری کیا مثال دی گئی ہے، وہ ہے کہ بندہ تھا تو بہت سخت دل تھا بندہ، لیکن اس کی زندگی کے اندر ایسا کوئی واقعہ ہوا، ایسا حادثہ ہوا کہ اس کا دل پھٹ گیا اور اب وہ اس میں سے پانی نکل آیا. کئی واقعات اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ حادثات بنائے ہوتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی حادثے میں ملوث ہوتے ہیں تو وہ ہدایت کے راستے کے اوپر آتے ہیں. جب خوشحالی میں تھے تب انہوں نے کوئی ہدایت نہیں پکڑی، جب صحیح تھے تب تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا، لیکن جب ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تب انہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا، تب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے رجوع کیا. ایسی بہت ساری ایگزامپلس ہیں، آپ کی فیملی میں بھی ہوتا ہے بہت ساری ایگزامپلس ایسی ہوں. دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ بندہ بالکل گمراہ ہو جاتا ہے، پہلے بالفرض بندہ نمازی تھا، اللہ تعالیٰ کے آگے دعائیں مانگا کرتا تھا، لیکن جب حادثہ ہوا وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے غصے میں آ گیا اور اس نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی، اس نے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا چھوڑ دیا. ایسی ایگزامپلس بھی ہیں، مسلمانوں کے اندر کامن ایگزامپل ہے. اور ایسی ایگزامپلس بھی ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ حادثہ ہوا تھا اور حادثے کے بعد وہ ایمان لے آئے تھے، حادثے کے بعد وہ چینج ہو گئے تھے. بلکہ انفیکٹ شاید میں نے آپ لوگوں کو واقعہ بتایا بھی تھا ایک کمپیئر کر کے، یہ سیم واقعہ ہوا تھا. سعید انور کی جو بیٹی تھی وہ فوت ہوئی تھی، تو اس کا فوت ہونا، اس کا دنیا سے چلے جانا اس بندے کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا، اور جو وہ بندہ ہدایت پہ آیا تو اس نے کتنے اور لوگوں کو ہدایت کی لائن پہ لگا دیا. ہماری کرکٹ ٹیم پہلے کیوں آیا کرتی تھی، جب باہر کے ملک جاتے تھے آدھی ٹیم پتہ لگتا تھا وہ کلب میں شراب پیتی ہوئی پکڑی گئی ہے، اسکینڈل چل رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور بعد میں اپوزٹ ہو گیا، ماشاء اللہ داڑھیوں پہ داڑھیاں رکھنی شروع کر دی ہیں سب نے، میچ سے پہلے تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی بعد جماعت نمازیں پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ اسٹارٹ کس طرح ہوا تھا؟ حادثے کے ساتھ، ایک کسی کی، ایک معصوم بچے کی ڈیتھ کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا اس کے لیے. اس کے اپوزٹ میں آپ کو اگزامپل بتائی تھی، چارلز ڈارون کی بتائی تھی، کیتھولک کرسچن، پریکٹسنگ کرسچن تھا یہ، لیکن اس کی بھی بیٹی 10 سال کی عمر کی تھی جب وہ فوت ہوئی تھی، یہ خدا کا انکاری ہو گیا تھا، اس نے خدا کو ہی چھوڑ دیا کہ میں مانتا ہی نہیں کوئی خدا ہے، اور ڈارونزم کی تھیوری اس نے جو تھی بعد میں پیش ہوئی تھی، اس کے روٹ ہی کیا ہے کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں سرے سے. جو لوگ خدا کے انکاری جو ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو چیزیں پہلے فلسفے میں لے کے بیٹھے ہوتے تھے اس نے بایولوجیکلی اس کو اپنی طرف سے پروف کر کے دکھا دیا کہ کوئی خدا ایگزسٹ نہیں کرتا. تو کئی ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں، کہ ایسے بھی پتھر دل لوگ ہوتے ہیں جو بہت تھے سنگ دل تھے، ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رجحان نہیں تھا، اپنی زندگی میں مست لگے ہیں، ان کو قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں ہوتا. جو میں خطبے بھی سنتے ہوں گے، ان کے ایک کان سے نکلا، کان میں گھسا دوسرے کان سے نکل گیا، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن کوئی ایسا حادثہ ہوا ان کے ساتھ جس سے وہ پھر پھٹ گئے اور ان میں سے پھر پانی نکل آیا، وہ اب چینج ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بدل دیا. اور تیسری قسم بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ویسے تو بڑے سٹبن ہیں، لیکن جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو وہ فوراً گر پڑتے ہیں. یہ جو آخری اگزامپل ہے کہ یہ بے تو من خشیت اللہ، وہ گر پڑتے ہیں فوراً اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے. یہ پتھر دل بندے کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، کہیں ہم لوگ تو نہیں ان میں فال کرتے؟ ذرا جائزہ لے کے دیکھیں اپنا، کیا ہم لوگوں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے تنہائی کے اندر، کسی اور کے سامنے نہیں، ہم کبھی روئے ہیں دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے؟ ڈرامہ ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی کتاب الاذان کے اندر 660 حدیث ہے، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت والے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، گرمی سے تپتا ہوا دن ہوگا، قرآن کے اندر آتا ہے کہ 50,000 سال سے زیادہ بھاری دن ہوگا، وہ دن ختم ہونے کو نہیں آ رہا، گھبراہٹ کی کیفیت ہوگی ہر طرف. اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے اندر اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے تھے. تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا تھا. اگر کہیں کلیکٹیو ہم لوگ دعا مانگ رہے ہوں تو وہ تو میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں رو رو کے دعائیں مانگوں اور بڑا اس میں ریاکاری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی کسی بندے کو رونا آ گیا تھا, لیکن ریاکاری بھی ہو سکتی ہے کہ صرف روب ڈالنا تھا کہ دیکھو یہ کتنا بندہ, کتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے والا, تو رو رہا تھا, رو رو کے دعائیں مانگی جا رہی تھیں, آج تو بڑے ہی ہو رہا تھا. یہاں پہ ذکر کیا کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا تھا. اور یہ نہیں کہ جا کے بعد میں بتا رہا کہ رات کو تو میں بڑا رویا تھا نماز میں, یا یہ نہیں کہ اپنے گھر میں کسی کو بتا رہا, اپنے امی ابو کو بتا رہا, اپنی بیگم کو بتا دیا, اپنے بہن بھائی کو بتا دیا, دوست کو بتا رہا, شیئر کر رہا ہے. تنہائی میں عمل کیا تھا اور اس کو تنہائی میں رہنے دیا. صرف اس کا رازدان اللہ تھا, اس کا تعلق اتنا گہرا تھا اللہ کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جب باتیں کرتا تھا, مانگا کرتا تھا, جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے وہ پڑھی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتا. جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا تھا, مانگا کرتا تھا, اور اس کیفیت میں پڑھ کے وہ رو پڑتا تھا کہ دل اللہ تعالیٰ اس قدر ایموشنل تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اس کی ایموشنز اس قدر اٹیچ تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو آ جایا کرتے تھے. اپنا جائزہ لے کے دیکھیں ہم کہیں اس کے قریب بھی پہنچتے ہیں. دوسری چیز یہ دیکھیں کہ کیا ہمارے ساتھ زندگی میں کوئی حادثہ ہوا وہ ہمارے ہدایت کا ذریعہ بنا تھا یا ہم گمراہی اختیار کی تھی ہم نے اسے. ہم اس سے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا کیا چاہیے تھا, ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ قریب ہو جانا چاہیے تھا. جو آیت ابھی آگے جا کے ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کے اندر ہی آئے گی کہ جب ایسے لوگ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی پریشانی آتی ہے تو ان کا کیا معاملہ کیا ہوتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, بڑی سے بڑی تکلیف میرے اوپر کیا آ گئی ہے, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, میں سے کوئی چیز تھی نہیں میرے پاس, نہ پہلے سے مال تھا, نہ ہمیشہ میرے پاس صحت تھی, نہ ہمیشہ سے میرے پاس ٹانگیں تھیں, نہ ہمیشہ سے میرے پاس آنکھیں تھیں, نہ ہمیشہ سے میرے پاس اولاد تھی. اللہ تعالیٰ نے دی تھی, اگر اللہ تعالیٰ نے لے بھی لیا تو کیا ہے, مجھے خود اللہ تعالیٰ نے لے لینا ہے ایک دن, میں نے بالآخر اللہ کے پاس ہی لوٹ کے جانا ہے, اور جو کچھ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ مجھے ریوارڈ دیں گے. تو کیا ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی حادثہ کوئی پرابلم ہوئی اور ہم اللہ تعالیٰ سے اور جڑ رہے ہیں, کہ ریپیل تو نہیں ہو رہے الٹا. تیسری ایگزامپل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بحث میں مبتلا ہوئے ہوئے ہیں, کوئی آپ کے کسی بندے کے ساتھ آرگیومنٹ چل رہی ہے کوئی چھوڑا, یا آپ کے آرگیومنٹ نہیں چل رہی, آپ کسی بات کے اوپر اڑ گئے ہیں, فیملی کے اندر کوئی ڈیسیجن ہو رہا تھا, آپ اپنی بات پہ اڑے ہوئے, نہیں میں یہی کروں گا, اس طرح ہی ہونا ہے لازماً, میں دیکھتا ہوں کون دوسری طرف جاتا ہے, اور آپ کے بات کو مائل کرنے کے لیے یا آپ کو پروف کرنے کے لیے کہ نہیں آپ غلط ہیں, آپ کو قرآن کے حوالہ دیا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیا جائے, اور آپ فوراً گر جائیں اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اگر اللہ نے یا اللہ کے رسول نے کہا ہے تو بس میں پھر اسی طرح ہی کروں گا, اپنے تمام سٹبرنس, اپنے تمام ان چیزوں کو چھوڑ کے بندہ گر پڑے کہ واقعی میں اس طرح ہی کروں گا. وما اللہ بغافل عما تعملون, اور اللہ تعالیٰ بالکل غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہوتے ہو, اللہ تعالیٰ کے خوب نالج میں ہے, یہ بس صرف اور صرف ابھی تمہارا سارا کا سارا حساب کتاب لکھا ہوا ہے, تمہاری جو آڈیٹنگ ہے یہ مسلسل جاری ہے, رپورٹ تمہیں اینڈ میں ملے گی. بس یہ نہ سمجھنا کہ ابھی تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں آ رہی, کچھ نہیں ہو رہا, تو تم دھوکے میں آ جاؤ کہ میرے ساتھ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہو رہی. ایک دو روایات ہیں جن کو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں اسی آیت کا جو آخری حصہ ہے, کیونکہ یہ تمام باتوں کا جو ہم نے پڑھی ہے یہ اس کا گسٹ ہے, یہ اس کا نچوڑ ہے, یہ اس کا مغز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے اگر بندہ اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتا, ایک خاص وقت ہوتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ دل کے اوپر ہدایت نوک کرتی ہے, لیکن اگر بندہ اس کے اوپر لبیک نہیں کرتا, اپنے اوپر عمل نہیں کرتا, تو پھر ایک خاص وقت تک تو ہوگا لیکن اس کے بعد دل سخت پڑ جاتے ہیں. اس قوم میں اتنے سال گزارے, کیا کیا آیات گزری, لیکن جب یہ نہیں اپنے آپ کو چینج کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل سخت پڑ گئے ان کے. اب آپ کو اس آیت کا مطلب صحیح سمجھ لگا ہوگا جو سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھی تھی, ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم و علی ابصارہم غشاوہ, ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے اوپر, ان کے کان, ان کے آنکھیں, ان کے سب کچھ جو ہے اب سب کچھ لاک ہو گیا ہے. تو سورہ حدید کی آیت 16 ہے, الم یعن للذین آمنوا, کیا اہل ایمان کے اوپر, اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں, یہ میں جب آیت پڑھ رہا ہوں تو ساتھ ساتھ اپنے دل سے پوچھیں, کیا اہل ایمان کے اوپر ابھی تک وہ نہیں آیا, ان تخشا قلوبہم لذکر اللہ, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو جب سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں، تو ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف خشیت پیدا ہو، جس سے وہ اپنے آپ کو بدلیں. کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا، کتنی آیات اور سنائی جائیں گی، کتنے اور درس دیا جائے گا، کتنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع ملیں گے کہ تب جا کے ہدایت پکڑو گے. ابھی تک کیا وہ وقت نہیں آیا تمہارے اوپر، اہل ایمان کے اوپر، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دل نرم پڑ جائیں. وما نزل من الحق، حالانکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق نازل ہو رہا ہے. ولا یکون کالذین اوتوا الکتاب من قبل، تو ان لوگوں کی طرح ہرگز مت ہو جانا جو تم سے پہلے گزرے تھے، جن کو کتاب دی گئی تھی. مراد یہی بنی اسرائیل مراد ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے، جو ہم لوگ جس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں تو ان لوگوں کی طرح ہرگز مت ہو جانا تم، کہ جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے. فتال علیہم امد، تو ایک خاص مدت جب ان پہ گزر گئی، ان کے اوپر نشانیاں آئیں، آیات آتی رہیں، لیکن ایک خاص وقت گزر گئی اور وہ لبیک نہیں کہہ رہے تھے ان آیات کے اوپر. فقست قلوبہم، تو پس پھر ان کے دل سخت پڑ گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب وہ ہدایت اور وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے وڈرا کر لیا، اب نہیں ہو رہا. فکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں حد سے گزرے میں. ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے سنی تو سب نے ہے، لیکن آپ سب کو اس کا فہم کے اوپر ڈاؤٹ ہوتا ہوگا کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا یا اس کا مطلب کیا ہوگا اس حدیث کا. جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ مت ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کی نیچر جو ہے وہ بن گئی ہے ہر وقت شغل میں رہنا، ہر چیز کو ہنسی مذاق میں لینا، ہر چیز کے اوپر ہنسنا، ہر چیز کے اوپر بس لطیفے بنانا، اور اس تمیز کو نہ خیال رکھنا کہ کیا چیز دین کی تھی اور کیا چیز ہمارے عام ایک دوسرے کی باتیں تھیں، ان چیزوں کی تمیز ہی ختم ہو جائے، تو ایک تو بات جو ابھی ہم آیت پڑھ چکے ہیں کہ وہ جاہلوں والی بات ہو گئی، لیکن دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے پھر، کہ وہ پھر دل مردار ہو جاتے ہیں، وہ دل مردار ہو جاتے ہیں. اور جہاں پہ ہم لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں، تو ایک بات یہ بھی یہاں پہ نوٹ کر لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہکا مار کے نہیں ہنستے تھے. بے شمار حدیثیں آپ کو اس طرح کی ملیں گی کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ظاہر ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ ہم سب مسکرا اٹھے اس سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی باتوں میں خوش ہوتے تھے، لیکن کہکا مار کے نہیں ہنستے تھے. تو جو بہت زیادہ ہنسنا، بہت زیادہ چیزوں کو ہنسی مذاق میں لینا، شغل کرنا ان چیزوں کے اندر، سچ جھوٹ کی تم، کیونکہ زیادہ لطیفے ہمارے ہوتے ہیں جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، ان چیزوں کی حد کراس کر دینا، تو پھر بالآخر ہوتا ہے کہ دلوں کے اندر اثر نہیں ہوتا، دلوں کی نرمی ختم ہو جاتی، دل مردار پڑ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا، وہ سورہ اعراف کی آیت 204 ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو تم غور سے سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور توجہ دیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. وہ میں نے ایک حدیث کے حوالے سے بتایا تھا کہ رحم کا اپوزٹ ہو جائے گا پھر دلوں کا سخت ہو جانا. آخری بات جو دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر تم نے ہدایت نہیں پکڑی ان چیزوں سے، کتنا وقت اور انتظار کرو گے؟ کب بدلو گے بالآخر؟ تم اپنے آپ کو کب تبدیل کرو گے؟ ایک خاص وقت مقرر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی اپرچونیٹیز آتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ دلوں کو سخت کر دیتا ہے. پھر قرآن کی آیات کو پڑھنا، وہی آیات کوئی لوگ پڑھ رہے ہوں گے، اس پہ رو رہے ہوں گے، رو رو کے اس کو پڑھ رہے ہوں گے، کوئی ہم جیسے لوگوں کو پڑھ کے سنائی جا رہے ہیں، ہمارے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.